سننے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ ہمارے مدارس میں طلبا علم پڑھ لیتے ہیں، ان کو جائز ناجائز حلال حرام صحیح غلط سب معلوم ہو جاتا ہے، پھر بھی عمل کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ علم کے دو جز ہیں، ایک جز ہے نقوش اور حروف اور دوسرا جز ہے نور. تو ملفوظ حضرت کا ہے مگر میں ذرا اپنے الفاظ کے بیچ میں ملا کر کے تو سمجھ نہیں آئے گا. ظاہر ہے کہ علم پر عمل تب ہوگا جبکہ علم کامل ہوگا. مثال کے طور پر نماز، تو کسی کو یہ تو پتا ہے کہ نماز میں بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے. تو نماز پڑھنے کا پھر بھی نماز نہیں ہوگی. علم جب پورا ہوگا تو عمل وجود میں آئے گا، علم پورا نہیں ہوگا تو عمل وجود میں نہیں آئے گا. علم کے دو جز ہیں، حروف اور نور. جب یہ دونوں ساتھ ہو جائے تو علم کامل ہوگا، اور جب علم کامل ہوگا تو عمل کی دلیل ملے گی. تو طلبہ حروف اور نقوش کی تو محنت کرتے ہیں، نور کی محنت نہیں کرتے. آگے پھر حضرت نے یہ فرمایا علامہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کہ حروف جو ہے وہ کتابوں میں آ سکتے ہیں اور حروف جو ہے وہ زبان پر بھی آ سکتے ہیں، لیکن نور نہ زبان پر آ سکتا ہے نہ کتابوں میں آ سکتا ہے. تو طلبہ جو ہیں وہ اساتذہ کے پاس جاتے ہیں اور اساتذہ کی زبانوں سے حروف کو لے لیتے ہیں، کتابوں کو پڑھتے ہیں، شروحات دیکھتے ہیں اور حروف کو لے لیتے ہیں. نور جو ہے وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے. جیسے زبان سے حروف کو لینے کے لیے طالب علم کان اور دماغ سے کام لے گا، کتاب سے حروف لینے کے لیے وہ آنکھوں سے اور دماغ سے کام لے گا. بغیر کام لیے تو حروف بھی نہیں آئیں گے. تو نور لینے کے لیے اس کو طلب صادق سے کام لینا پڑے گا، وہ دعائیں کرے اللہ سے، ذکر و اذکار کرے، اور پھر جن سے نور ملتا ہے ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے بیٹھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلاس ہی میں جو استاد پڑھا رہا ہے اس کے پاس ہی نور نبوت ہے. کلاس میں جب بیٹھے تو دماغ سے بھی کام لے، کانوں سے بھی کام لے اور دل سے بھی کام لے کہ میں استاد سے ایک قصہ بھی فیض بھی کر رہا ہوں. تو جب نور نبوت آئے گا حرف نبوت کے ساتھ، حروف نبوت کے ساتھ، جسے آپ علم نبوت کہتے ہیں، مگر علم تو مجموعہ ہے نور اور حروف کا، تو تب جا کر کے عمل کی توفیق ملے گی. اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ آمن والوں نے، ابھی میں اپنی طرف سے کہنا، اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ آمن والوں نے کبھی بھی صرف کتاب نہیں بھیجی. کتاب بھیجی تو کتاب کے ساتھ اللہ کا ولی ضرور بھیجا. ہر نبی ولی ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کی ولایت تو نبوت ہے. ورنہ اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اللہ اعلان کر دیتے اور لوگوں کے کانوں میں یہ بات پڑ جاتی کہ فلاں غار میں جا کر کے جاؤ، میں اللہ ہوں اور میری طرف سے ایک کتاب آئی ہوئی ہے، وہ اٹھا لو. اس سمجھتے ہیں کہ کتاب سے تو صرف معلومات حاصل ہوتی ہے، نور علم اور نور نبوت جو ہے وہ سینے سے منتقل ہوتا ہے. اسی وجہ سے صحابہ نے وہی کتاب پڑھی جو تابعین نے پڑھی تھی. کتاب دونوں کی صحیح نہیں، حروف صحیح نہیں، لیکن وہ سینہ جس میں نور تھا وہ بدل گیا تھا. صحابہ کو جو ذات ملی نور والی، وہ سید المرسلین، تو وہ صحابی کے مقام پر فائز ہوئے. اور تابعین کو جو ذات ملی وہ صحابہ کی تھی، تو مرتبے میں فرق کیوں آ گیا؟ حروف تو وہی ہے، حروف وہی ہے، مگر نور بدل گیا. تو نور کے بدل جانے، نور کی حیثیت بدل جانے کی وجہ سے ان کی حیثیت بھی بدل گئی. اس پر حضرت شاہ عبد الملک کھلپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ جو بات ہے اس کی میرے پاس قرآن مجید میں دلیل بھی ہے. اور وہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے ارشاد فرماتے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اور مفسرین کی ایک جماعت میں لکھتا ہے کہ یہاں نور سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالی شانہ فرماتے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نبی آیا ہے، تو نبی کو نور سے تعبیر کیا. اور کتاب مبین جو ہے کتاب مکتوب کو کہتے ہیں جس میں لکھی ہوئی چیزیں. اللہ تعالیٰ شان یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، تمہارے پاس حروف بھی آئے ہیں نبوت کے اور نور بھی آیا ہے نبوت کا. لیکن اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم من اللہ کتاب مبین، نہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو کتاب آئی جب بھی تو ساتھ میں نبی بھی آیا. کتاب اللہ اور رجال اللہ، یہ دونوں سلسلے چلے، اس لیے کہ کتاب اللہ سے حروف ملتے ہیں اور رجال اللہ سے نور ملتا ہے. اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے. آج ہمارے زمانے میں اگر کسی کے بارے میں کہا جائے کہ بھئی یہ محدث ہیں، تو ہر ایک کو محدث کہا جاتا ہے. کہا جائے کہ بخاری شریف پڑھاتے ہیں، بھائی ہر شخص بخاری شریف پڑھاتا ہے. تو ہمارے زمانے میں یہ سب چیزیں، اس زمانے میں علامہ ہی کو کہا جاتا تھا، غیر علامہ کو علامہ نہیں کہا جاتا تھا. علامہ ہی کو کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے پرانے لوگوں کے اندر جو ہے علامہ کے نام والے آپ کو بہت کم لوگ ملتے ہیں. علامہ سید سلیمان ندوی، علامہ ابراہیم بلیاری، علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد تھانوی، اتنے بڑے عالم ندوی کے. اور سب کا اس پر اتفاق ہے کہ صاحب علم آدمی تھے اور بہت اعلیٰ درجے کا علم. یہ گئے تھانہ بھون، اور تھانہ بھون گئے تو بیعت ہو کر کے آ گئے. بیعت کا مطلب ہے کہ کسی کو اپنا بڑا بنا لیا اور چھوٹے بن کر کے آ گئے، تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. بڑا تعجب ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت، آپ اتنے بڑے عالم ہو کر کے ایک تھانہ بھون میں مولوی صاحب سے بیعت ہو کر گیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے عالم تھے، لیکن ان کا ایک خاص قسم کا علمی شغف تھا، تو مشہور ہوئے. اور حضرت جو ہے وہ درس و تدریس چھوڑ کر کے پھر تھانہ بھون جا کر کے خانگاہ لے گئے. علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بیعت ہو کر اس لیے آ گیا کہ تھانہ بھون جا کر کے معلوم ہوا کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. جب ان کے علوم سنے، ان کی جب باتیں سنی، تو معلوم ہوا کہ علم تو یہ ہے. تو وجہ اس کی کیا تھی؟ اس لیے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس کامل علم تھا، یہاں صرف حروف تھے، اور وہاں حروف اور نور جب دونوں کو ملا کر بولتے تھے تو طبیعت اش اش کرتی تھی، کہا کہ وہاں جا کر کے بتا سکتے علم کسی کا. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عالم، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کی آب حیات وغیرہ کتب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں بہت سرفوڑی کرنی پڑی کتاب سمجھنے کے لیے. اس پر ایک نتیجہ جو ہے کہ حضرت تھانوی کا منصوب میں نے پڑھا تھا کہ آب حیات پڑھنے میں ایک ایک صفحے کو مجھے کئی کئی مرتبہ پڑھنا پڑا، اور ایسا بھی غالب مجھے یاد پڑتا ہے کہ بہرحال پڑھتا تھا، کئی مرتبہ غور و فکر کر کے حل تو میں کر لیتا تھا مگر یہ سرفوئی کرنے کی عادت نہیں تو میں نے چھوڑ دی. حضرت تھانوی فرماتے آب حیات کے بارے میں، ہم اگر اردو میں لکھا رہے ہیں. اب آج کل جو ہے وہ کتابیں انکم کا ایک ذریعہ بن گئی ہے، اس کی برکت سے کتابیں چھپتی بھی بہت ہیں، تو ہمارے مسجد نور کے ایک عام مسلی بشارے انہوں نے کسی کتاب میں کتب خانے میں جا کر کے آب حیات خرید لی، یہ حضرت نانوتوی کی آب حیات. اس سمجھ میں تو بےچارا ہو کہ آیا ہوگا، لیکن وہ کتاب دیکھ کر میرے پاس آئی مسجد میں، میں تو حضرت تھانوی کا یہ ملفوظ پڑھ چکا تھا، میں نے آب حیات اس سے پہلے دیکھی نہیں تھی. حضرت کا جب ملفوظ یہ پڑھا تو اس کے بعد آب حیات کون ملے گا؟ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ ضرور اس کو دیکھیے، مجھے بہت فائدہ ہوا. مجھے بہت فائدہ ہوا. اتنے بڑے عالم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء بیٹھتے تھے، اور مولانا قاسم ایک مرتبہ بڑے بڑے علماء بیٹھے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ نے تقریر فرمائی، بڑے بڑے علماء یعنی شیوخ دیوبند کے، تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ نے تقریر فرمائی. علماء کہتے ہیں کہ ایک لفظ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، تو ہم نے کہا کہ حضرت ذرا نزول کیجیے. دوسری مرتبہ تقریر فرمائی تو کہا پھر بھی ایک لفظ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اتنا اعلیٰ درجے کا. تو ہم نے کہا کہ حضرت اور نزول فرمائی، تو کہا جب نزول کیا اور تو کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگا، ہم نے کہا کہ اور نزول فرمائیے. یہ تو نبیوں کا معجزہ ہے اور کلام اللہ کا بھی معجزہ ہے کہ بہت اعلیٰ درجے کے علوم کے حامل ہونے کے بعد بچہ بچہ سمجھ لیتا. آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ عربی ادب کی کتابیں بہت مشکل ہوتی ہیں، فقہ کی عبارتیں بہت مشکل اور پیچیدہ ہوتی ہے ہدایہ کی، تو مشکات شریف میں آتے ہیں تو مطلب بہت آسان، کیونکہ آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ کم درجے کا عربی ہے اور اس کے اندر علوم کم درجے کے، بہت اعلیٰ درجے کی چیزیں ہیں، یہ معجزہ ہے. قرآن کا بھی یہ معجزہ ہے کہ موٹی موٹی باتیں، ایسا نہیں کہ جو بھی پڑھتا ہے اسے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اور اس میں جو علوم ہیں قرآن میں اور احادیث میں، وہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرت جب اندر جاتے ہیں اور نکال رہے ہیں تو وہ اس درجے کے ہوتے ہیں کہ پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کتنے بڑے عالم اور حجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئی، تو حجی صاحب حضرت قاسم مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں تو بیعت ہی ہوا ان کے علم کی وجہ سے، یہ نہیں فرمایا کہ ہاں عالم تو میں بہت بڑا ہوں مگر حجی صاحب میں تقویٰ دیا گیا تھا اس لیے بیعت ہو گیا، ان کی بس خلافت کی اس لیے بیعت ہو گیا، کہ میں تو عقیدت مند ہی ہوا ان کے علم کی وجہ سے. اس لیے کہ وہ نور نبوت کی وجہ سے تھوڑے علم سے بھی آدمی وہ باتیں سمجھ لیتا ہے جو نور نبوت کے بغیر زیادہ علم سے بھی نہیں پہچان لیتا. یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کچن ہے, اس کچن میں کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہیں, بے تحاشا چیزیں پڑی ہوئی ہیں, مگر بالکل اندھیرا ہے, گھٹا تو بندھیرا, علم ہے مگر نور نہیں ہے, ساری چیزیں ہیں. اور ایک دوسرا کچن ہے جس میں اس کے مقابلے میں چیزیں صرف 20% ہے, لیکن اس کے پاس ٹیوب لائٹ ہے, ٹارچ ہے, تو وہ اس چھوٹے سے علم سے تھوڑے گلے سے وہ فائدہ اٹھا سکے گا کچن میں جو وہ زیادہ سے نہیں اٹھا سکے گا. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا اونچے درجے کا علم رکھتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ پر کہتے ہیں کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے, ہمارے حاجی صاحب نے یہ فرمایا ہے, ہمارے حاجی صاحب نے یہ فرمایا ہے. ایک تو ہے نا فقہی جزئیات, اور دوسرا ہے کہ نس کو سمجھنا, کتاب اللہ سنت رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہمارے یہاں تشریف لائے تھے, کبھی بتانے حبیب بتانے ادھر رہنا. اب کسی مدرسے کے اندر بخاری شریف کا جلسہ ہو, ایک علمی ماحول ہو, اور اس کے اندر وہ بخاری شریف کی تشریح کرتے ہوئے یہ فرمائیں کہ ہمارے ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ذیل میں یہ فرماتے ہیں, جس نے درس نظام ہی نہیں پڑھا ہے, اور میرے جیسا کوئی چھوٹا طالب علم مفتی تقی عثمانی صاحب جیسا آدمی جن کے سامنے پتا نہیں کتنے کتنے اقوال ہوں گے, وہ اپنے شیخ کا قول اتنی اہمیت سے بیان کرتے ہیں, تو نور نبوت سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے بھائی نور کے ذریعے آدمی حقیقت تک پہنچتا ہے, حقیقت تک پہنچتا ہے. اب ایک جگہ کے اوپر جو ہے بادام برفی رکھی ہوئی ہے, پستہ برفی رکھی ہوئی ہے, گلاب جامن رکھا ہوا ہے, رس ملائی رکھی ہوئی ہے, ساری جلیبی رکھی ہوئی ہے, اور ایک شخص کو بلایا جائے جس نے کبھی یہ پہلے دیکھا نہیں ہے اور کبھی چکھا بھی نہیں ہے, اور اس کو آپ یہ کہیں کہ دیکھو یہ جو ہے اس کا نام ہے بادام برفی, اس کا نام ہے پستہ برفی, یہ سفید جو ہے وہ بادام برفی ہے, یہ سبز رنگ کی ہے وہ پستہ برفی ہے, اور یہ جو گول گول ہے یہ گلاب جامن ہے, اور یہ سفید سفید گول گول ہے یہ رس ملائی ہے. اب کوئی بھی اس کو پوچھے کہ اس میں رس ملائی کہاں ہے تو یہ ہے, اس میں بادام برفی کون سی ہے تو یہ ہے, یہ کیا ہے تو یہ پستہ برفی ہے, یہ کیا ہے کہ جلیبی ہے, یہ ہے حروف کا علم. اور دوسرا ایک دیہاتی آ گیا, دیہاتی اس نے ساری مٹھائیاں بہت کھائی ہیں, لیکن جس نے کھلائی تھی یہ نہیں کہی تھی کہ اس کا یہ نام ہے, اس کا یہ نام ہے, اس کا یہ نام ہے, تو اس کے پاس حروف کا علم ہے مگر ان مٹھائیوں میں سے کسی کی حقیقت سے وہ واقف نہیں ہے. جبکہ یہ دیہات کا رہنے والا آئے گا اس کو پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے, کہ یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, اس میں سے مزیدار کون سی ہوا میں پوچھا, اس کی حقیقت پوچھو ہمیں آپ, اس کی حقیقت سے ہم واقف ہیں. تو علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا ایک جواب تو یہ تھا, کبھی پوچھا تو یہ جواب دیا کہ میں تو حاجی صاحب کے علم سے معتقد ہوا ہوں, اور ایک مرتبہ جب پوچھا گیا تو جواب یہ دیا کہ ہمیں مٹھائیوں کے نام معلوم تھے مگر چکھی نہیں تھی, اور حاجی صاحب کو مٹھائیوں کے نام معلوم نہیں تھے مگر انہوں نے چکھی ہوئی تھی, اس لیے ہم ان سے بیٹھ گئے. اور تیسری مرتبہ پوچھا کہ آپ وہاں بیٹھ ہو گئے عالم نہیں ہیں, تو کہ وہ عالم تو نہیں ہے مگر عالم گر ہے, یعنی عالم نہیں ہے مگر عالم بناتے ہیں وہ, اس کا مطلب ہے کہ جن کے پاس نکش کا علم ہوتا ہے ان کو حقیقی علم نور سے وہ سرفراز کرتے ہیں, تو کیا وہ عالم گر ہے. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی خاص چیز تھی تب اس وقت کے جبال علم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں گھٹنے ٹیک دیے سر. اس لیے دونوں کو جو ہے دونوں پر محنت کی، علم نبوت پر بھی خوب محنت کرو اور نور نبوت پر بھی. اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ علم نبوت میں کمی ہوگی تو نور نبوت اسے بچا لے گا، علم نبوت میں کمی ہوگی تو نور نبوت بچا لے گا. اس میں محاق فی صدر معلوم نہیں ہے کہ جائز ہے یا ناجائز، مگر دل میں کھٹک پیدا ہوگی، وہ نور نبوت کرنے نہیں دے گا. ان مسجد کا تمانی نتن ریبتن، نور نبوت اندر ہوگا تو نور نبوت ہی تمانی نت اور شک پیدا کرتا. نور نبوت ہے تو باطل کو دیکھ کر کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے، اور نور نبوت ہے تو حق کو دیکھ کر کے اطمینان ہو جاتا ہے. اسی لیے ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمتہ اللہ علیہ اور حجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ جیسے حضرات جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو میں بڑے سے بڑا مفتی بھی انگلی نہیں رکھ سکتا کہ حجی صاحب کو یہاں جھول ہو گئی ہے. اس لیے کہ وہ گفتگو کرتے ہوئے جہاں ان کو شبہ جیسا ہوتا ہے تو وہ اس طرف جاتے ہی نہیں، تمانی نت والی بات بولتے. جس کے پاس نور نبوت ہوگا اور نکوش نہیں ہوں گی، علم نبوت نہیں ہوگا تو نور نبوت اس کو بچا لے گا، لیکن علم نبوت اعلیٰ درجے کا ہو اور نور نبوت نہیں ہے وہ پھسل جائے گا. یہ باطل فرقوں کے جتنے بانی ہیں وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم نبوت تھا مگر نور نبوت نہیں تو پھسل گئے ہوں. اس لیے بہت ضروری، اور ایک عام آدمی کے پاس یا چھوٹے موٹے مولوی کے پاس نور نبوت نہیں ہوگا وہ پھسلے گا، مگر کس کو لے کر پھسلے گا؟ اکیلا ہی پھسلے گا. لیکن جو صاحب علم ہے، استعداد اچھی ہے، بڑا مفتی ہے، بڑا محدث ہے، اگر وہ پھسلے گا وہ جماعت کو لے کر کے پھسلے گا، اس لیے کہ اس کی فالوئنگ ہوگی. اس لیے جو جتنا بڑا ہے اسے اتنا ہی زیادہ اہتمام کرتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ عرض کرتا ہوں. مجھے ایک مرتبہ کہیں نہیں جا رہے تھے، بارش برس رہی تھی اور ایک بچہ جو ہے وہ کچن میں اچھلتا کودتا ہوا جا رہا تھا. تو جو شکل ہمارے یہاں برف باری میں ہوتی ہے، تو آپ نے بھی دیہات کا ماحول دیکھا بچپن میں، میں نے بھی دیکھا، وہ کچن میں ہم بھی بہت چلے ہیں. تو بارش بہت ہوتی ہے تو کیچڑ بھی پھر پھسلان اس میں پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی پھسل بھی سکتا ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میاں صاحب زادے ذرا خیال کر کے چلیے، کہیں تم پھسل نہ جاؤ. تو اس بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کی رہنمائی کرے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ نور نبوت کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے چاروں طرف سے مدد آتی ہے. تو اس بچے نے کہا کہ بڑے میاں آپ اپنی فکر کیجیے، ہماری فکر مت کیجیے، ہم پھسلیں گے تو اکیلے پھسلیں گے، آپ اگر پھسل گئے تو قیامت تک امت پھسل جائے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اجتہاد میں کہیں پھسل جائیں گے تو قیامت تک آپ کی تو تکلیف ہوتی رہے گی، ہم پھسل جائیں گے تو ہم اکیلے پھسلیں گے. تو عوام بھی، علماء بھی، سب کو چاہیے فکر کر دیں میرے میں بول سکتا ہے. اللہ مجھے بھی اس کی کوشش نور کون ہے اور سراج کون ہے؟ اب مانا سراج نور اسلام اور سراج اللہ نہیں بھی اور ہمیں بھی نور الاسلام بھی بنائے اور سراج الاسلام.
حضرت نے حضرت علامہ انور شاہ صاحب بھی بیٹھے کسی میں؟
جی ہاں.
اچھا
علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ کسی نقشبندی سلسلے میں تھے, مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے.
اچھا.
اب آرام سے بیٹھ جائیں. جن لوگوں کو دو جانوں تکلیف ہوتی ہے چار جنوں بیٹھ جائے گی. ادب تو دل میں ہوتا ہے, تو ادب تو یہی ہے کہ دو جانوں بیٹھے, لیکن دو جانوں میں تکلیف ہو جائے. بے ادبی کس کو کہتے ہیں کہ دل میں یہ خیال آئے گا اور یہ کون ہے اور یہ مجلس کون ہے کہ ہم دو جانوں بیٹھے, یہ بے ادبی ہے. تکلیف ہو جائے تو بعض لوگ عادی نہیں ہوتے. میں تو ہمارے یہاں اساتذہ سے بھی درخواست کرتا ہوں اور خود بھی میرا یہی معمول رہا ہے. آج کل کرسی بھی بیٹھ کے سبق پڑھاتا ہوں گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے, ورنہ شروع میں جب پڑھاتا تھا تو چار جنوں بیٹھ کر سبق نہیں پڑھاتا. میں ان کو یہ کہتا تھا کہ ہم طالب علموں سے یہ کہتے ہیں کہ تم دو جانوں ہو کر ادب سے بیٹھو. کس کا ادب؟ استاد کا ادب اور کتاب کا ادب. ہم نے بھی کتاب کا ادب تو کرنا چاہیے, کوئی مجبوری نہ ہو تو اساتذہ کو بھی دو جانے بیٹھ کر کرنا چاہیے. اس سے طلبہ پر اثر اچھا پڑتا ہے اور علم میں برکت بھی ہوتی ہے. ہمارے بخاری شریف کے استاد تھے حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ دو جانوں ہی بیٹھ کر کے سبق پڑھا تھا. دوسری بات میں اساتذہ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم کلاس روم میں داخل ہوتے ہیں تو اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی اہلہا, ہم سلام نہیں دیں گے. تو درسگاہ میں جاؤ تو سلام کرو. ایک تو قرآن کے حکم پر عمل بھی ہوگا نمبر ایک, نمبر دو ہمیں ثواب نہ دے گا, ہم خود محتاج ہیں, اور نمبر تین ہمیں تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن ہر استاد سلام کر کے داخل ہوگا وہ طالب علم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے پاس ہی اچھے اساتذہ روزانہ ان کو کہتے ہیں کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو, تم پر برکتیں ہو, تم پر رحمتیں ہوں. آج میں نے کرسی میں بیٹھ کے سلام کیا, جس کہ آج مجھے گزشتہ ہفتے کی مجلس کے بعد بیچ میں مجھے یہ خیال آیا کہ گھر میں بھی بہت لوگ سنتے ہیں, تو ان کو بھی اس کار خیر میں شریک کیوں نہ کر دیا جائے. دیکھو عمل کی فکر ہوتی ہے تو اللہ دل میں باتیں ڈالتے ہیں, تو وہ کار خیر میں شریک ہیں. اور میں جب سلام کروں گا تو آج ایک اور بھی مجمع ہو گیا جس نے مجھے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ہو, تو محتاج ہے ہم دعا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد مسلم البطین وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں جاتے تھے اور یوں چکر لگا کر کے آ جاتے تھے, خریدتے وریدتے کچھ نہیں تھا. اس زمانے کے بازار بھی کیا ہوں گے, ایک ہی لائن ہوگی, ادھر اسٹور ہوں گے اور ادھر اسٹور ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ ایسے یو شیپ ہو, یو ٹرن ہو. ایک دن کہا کہ مسلم چلو بازار, تو میں نے کہا کہ بازار کیوں جا رہے ہیں, آپ نے کچھ خریدتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انا نذهب الى السوق لاجل السلام, ہم بازار میں سلام کی وجہ سے جاتے ہیں, اس لیے کہ بازار میں جتنے لوگ ملتے ہیں اتنے کہیں اور نہیں ملتے. تو جب ہم بازار میں ایسا چکر لگاتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو کہتے ہیں کہ لوگوں کی ہمیں دعائیں ملتی ہیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور نیکیاں ملتی ہیں. تو کہا کہ ہم تو اس سودے کے لیے جاتے ہیں. تو آپس میں جب ملیں تو سلام کرنا چاہیے, اساتذہ کو بھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ چھوٹوں کو ہم سلام کیوں کریں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بچے کھیل رہے ہوتے تھے مدینہ منورہ کی گلیوں میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو سلام کرتے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام کرنا چاہیے. اور طالب علموں کو ذرا حیا محسوس کرنی چاہیے کہ یار یہ اچھا نہیں ہوا کہ استاد جی نے پہلے سلام کیا. وہ تاج میں رہیں کہ یہ ان کے کرنے سے پہلے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے جواب میں بھی ذرا بلند آواز سے کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا نور اسلام راستے میں مل گئے اور میں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور انہوں نے بہت خفیہ انداز میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تب یہ دل میں مجھے ایسا آئے گا کہ یار میں نے اتنی محبت سے سلام کیا, انہوں نے جواب نہیں دیا. پر تپاک انداز میں وہ مجھے نہیں ملے تو سلام بھی بشاشت کے ساتھ کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, خوشی کے ساتھ. اب کتنا آہستہ بولتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سامنے والے کو ایسا ہوتا ہے کہ مجھے دعا دینے میں اس کو خوشی محسوس نہیں ہوئی. جواب نہیں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے اسلاف کا اس میں بہت اہتمام تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپس میں ملتے تھے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اور پھر دونوں چل رہے ہیں دو آدمی, ملاقات تو ہو گئی جیسے آپ نے ہم نے سلام کر لیا. اب آپ بیت الخلاء میں چلے گئے اور میں کمرے سے نکلا تو دوبارہ ہماری ملاقات ہوئی, تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ سلام تو ہو گئی ہے, نہیں الگ ہو گئے تو اب سلام کا موقع پھر ہو گیا, پھر سلام کر. وہ چل رہے ہوتے تھے اور بیچ میں درخت آ جاتا تھا, بیچ میں چٹان آ جاتی تھی اور ان کو ایسا سیپریٹ ہونا پڑتا تھا, تو چٹان سے جب دوبارہ ملتے تھے راک یا ٹری کی وجہ سے دوبارہ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی طرح مرحبا کہنا بھی مستحب ہے, تو جب ہمارے یہاں کوئی آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, مرحبا بكم, مرحبا بابنی, مرحبا بابنتی, مرحبا بامہانی, تو مرحبا کہنا چاہیے. مرحبا کہنا مستحب ہے جب کوئی آئے تو مرحبا. تو ہمارے اسلاف کے یہاں ان سب چیزوں کا بہت اہتمام تھا. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ آپ سب کو معلوم ہی ہے, بیان میں کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ مشہور تھا دارالعلوم دیوبند میں کہ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کسی کو پہلے سلام نہیں کرنے دیتے. جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ تو دس یارڈ کے فاصلے سے بھی زور سے کہہ سکتے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو چھوٹا ہوتا ہے وہ صدر مدرس تھے, چھوٹے کو ایسا لگتا ہے کہ ذرا زور سے پکاریں گے, دیکھ لیں گے ذرا قریب, اب قریب جانے ہی نہیں دیتے تھے, تو پہلے زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں طالب علم تھا دارالعلوم دیوبند میں اور میں نے ٹھان لی کہ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ابتدا بھی سلام کرنا ہے کسی طرح. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پورا پلان کیا اس کے لیے کہ پہلے تو میں ان کی آمد و رفت کو برابر اس کا مطالعہ کیا کہ کس وقت نکلتے ہیں, کس وقت داخل ہوتے ہیں, کس وقت جاتے ہیں, کس وقت آتے ہیں, کس راستے سے آتے ہیں. جب سب پتہ چل گیا تو پھر دیکھا میں نے کہ کس جگہ پر یہ کام ہوا, جگہ میں چھپ گیا پھر ایک جگہ پر, اور حضرت آ رہے تھے جب قریب پہنچے تو ایک دم نکل کر میں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی ان کو یہ حرص تھی. ہماری زندگیوں میں ایسے واقعات نہیں ملتے کہ فلاں نے یوں کیا, فلاں نے عمل کی حرص میں یوں کیا, فلاں. ایک زمانے میں حرص فی العلم اور حرص فی العمل دونوں کے واقعات سننے کو ملتے تھے. پھر پہلے عمل گیا تو حرص فی العمل کے واقعات بند ہو گئے مگر حرص فی العلم کے واقعات تھے. اب ہمارے زمانے میں حرص فی العلم کی واقعات بھی ختم ہو گئی. اب تو طلبا صرف درس گاہ اور جو کمپلسری مطالعہ ہوتا ہے وہ, اس کے علاوہ مطالعہ نہیں. پچھلے دنوں ہی میں نے دورے حدیث والوں سے کہا تو میں نے کہا کہ اصل تو علوم عالیہ کے لیے ہم پڑھتے ہیں صرف جو کچھ عربی ادب بلاغت جو کچھ, میں نے کہا نظر ہی آتا ہے کہ چہرم تک تو طلبہ بہت محنت کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ ساری کتابوں میں سبق سنا جاتا ہے اور مشکاۃ شریف میں آنے کے بعد سبق سنا نہیں جاتا تو طلبہ پڑھنا بند کر دیتے. جن علوم کو پڑھنے کے لیے مدرسے میں آئے تھے, جب ان کو پڑھنے کا وقت آیا تو مطالعہ بند کر. میں نے کہا دیکھو شروعات دیکھو, حاشیے دیکھو, حدیثوں کو دیکھو, اشکالات قائم کرو, ایک دوسرے سے پوچھو. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے تو جو اینکر ہے اینکر وہ روپ سے کشتی بندی ہوئی ہوتی ہے, جیسے ہی کشتی کو چھوڑتے ہیں تو کشتی آہستہ آہستہ ایسے چلتی ہے. تو اینکر اٹھائے اور کشتی کو چھوڑا, لگن کو اٹھایا اور کشتی کو چھوڑا کہ یہاں کسی کو چھینک آئی کنارے پر. تو چھینک آئی تو اس نے کہا کہ الحمدللہ, یہ تو سمٹینیس ہی ہو رہا تھا نا ایک ساتھ, اسے چھینک آئی, کشتی موو ہو رہی ہے, اس نے کہا الحمدللہ. الحمدللہ امام صاحب کے کان میں پڑا, امام ابو داؤد رحمۃ اللہ. لیکن اس وقت تک میں کشتی اتنی دور چلی گئی تھی کہ وہ یرحمک اللہ اس کو سنا سکے اس پوزیشن میں نہیں تھے. تو اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ شروع شروع میں کشتی آہستہ آہستہ چلتی ہے, اس لیے کہ بعض دفعہ کشتی میں جو سوار ہے ان کو یاد آ جاتا ہے کہ میرا سامان رہ گیا. تو ایسے لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی بوٹس ہوتی تھی, تو کوئی کہتا تھا کہ میرا سامان رہ گیا تو اینکرز کو پھر ڈال لیتے تھے, کشتی رک جاتی تھی اور وہ چھوٹی سی کشتی کو کرائے پر لینا پڑتا تھا اور کرائے پر لے کر کے وہ کنارے پر آتا تھا اور کنارے پر آ کر کے سامان لے کر جاتا تھا. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی کشتی روک تو میرا ایک کام ہے, کہا کہ وہ چھوٹی جو بوٹ ہے ناؤ ہے وہ مجھے, تو کہا کہ ایک درہم, اس زمانے میں ایک درہم بڑی رقم, ایک درہم یہ کوئی حرج, تو ناؤ میں بیٹھ کر کے آئے کنارے پر اس آدمی کو ڈھونڈا اور ڈھونڈ کر کے کہا کہ یہ رحم اللہ الحمد للہ کے بدلے میں یہ رحمت اللہ اس کو جا کر, اس کا دل بھی خوش ہوا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کا جواب ملا ہوگا اور کشتی میں بیٹھ کر کے پھر چلے گئے. رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اس طرح ابو داؤد اور جنت بدر حمین, ابو داؤد نے ایک درہم میں جنت کو خرید لی. اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ یہ فرض ہے چھوڑیں گے تو ڈنڈے پڑیں گے اس لیے پڑھ لیتے ہیں, واجب ہے چھوڑیں گے تو ڈنڈے پڑیں گے اس لیے پڑھ لیتے ہیں, یہ حرام ہے اگر کریں گے تو پٹائی ہوگی تو بچ جاتے ہیں, یہ سنت ہے, یہ مستحب ہے, یہ نفل ہے. ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا, اللہ کے یہاں اجر و ثواب ملے گا, اللہ خوش ہوگا, اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی. جس اللہ تعالی شانہ و ہمیں علم نبوت دیا تھا, نور نبوت دیا تھا. یہ دو کرنٹ ہے, جب دو وائر نیگیٹو اور پوزیٹو دو وائر ہوتے ہیں, جب یہ دو وائر ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر لائٹ وجود میں آتی. اللہ ہم سب کو